نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی الجسد مدغۃ غور سے سنو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ درست ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، قلب ہے. دل صالح ہو جاتا ہے، دل نیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم صالح اور پورا جسم نیک ہو جاتا ہے. اور دل فاسد ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، پورا جسم بگڑ جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل اچھا ہو اور اعمال برے ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دل برا ہو اور اعمال اچھے ہوں. دل درست تو اعمال درست، اور دل بگڑ جائے تو اعمال بھی بگڑ جائے. اس لیے کہ ہمارے اس جسم میں دل بادشاہ ہے، اور جسم کے باقی جتنے اعضا ہیں، جتنے لمبز ہیں، وہ سارے کے سارے رعیت، اور رعیت بادشاہ کے تابع ہوتی ہے. رعیت کو وہی کام کرنا پڑتا ہے جس کا بادشاہ حکم کرتا ہے. دل اگر بگڑا ہوا ہے تو وہ ہاتھوں کو برے کاموں ہی کا حکم کرے گا، قدموں کو برے کاموں ہی کا حکم کرے گا، زبان کو برے کاموں ہی کا حکم کرے گا، آنکھوں کو برے کاموں ہی کا حکم کرے گا، کانوں کو برے کاموں ہی کا حکم کرے گا. اور دل اگر اچھا ہے تو دل بادشاہ ہے، وہ اچھا ہے تو اچھائی کو چاہے گا، اچھے کاموں کو پسند کرے گا، تو وہ رعیت کو اور جسم کے باقی اعضاء کو اچھے کاموں کا حکم کرے گا، ہاتھوں کو غلط کام نہیں کرنے دے گا، قدموں کو غلط چیز کی طرف چلنے نہیں دے گا، آنکھوں کو غلط چیز کی طرف اٹھنے نہیں دے گا، زبان کو غلط چیز بولنے نہیں دے گا۔ یہ دل بادشاہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری طاقتیں، اپنی تمام انرجیز اور اپنے تمام ریسورسز اس کے پیچھے خرچ کرنے چاہیے کہ دل اچھا ہو جائے۔ حضرات مشائخ کے یہاں دل پر اسی لیے محنت کروائی جاتی ہے کہ جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ساری محنت رعیت پر ہے، صبح اٹھتے ہیں تو بادشاہ کو ضرورت ہے فجر کی نماز کے ناشتے کی، لیکن اسے وہ ناشتہ نہیں ملتا۔ اسے فجر کے بعد ذکر کے ناشتے کی ضرورت ہے، اسے وہ نہیں ملتا۔ اسے فجر کے بعد کی تلاوت کے ناشتے کی ضرورت ہے، اسے وہ نہیں ملتا۔ تو دل کی ہم نے فکر نہیں کی، لیکن اٹھتے ہی ہم شاور میں چلے گئے، اس لیے کہ پورے جسم کی فکر ہے کہ یہ درست رہنا چاہیے۔ شاور میں چلے گئے، بالوں کو شیمپو کیا، جسم کو صابن لگایا، بدن پر خوشبو لگایا، بہتر سے بہتر کپڑے پہن لیے، بیٹھ گئے ناشتے پر، پیٹ کی فکر، پہلے جسم کی فکر کی، دانتوں کو صاف کیا، چہرے کو صاف کیا، شاور لیا، اچھے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، بیٹھ گئے ناشتے پر، پیٹ کی فکر۔ صبح سے شام ایک ہی فکر کہ جسم پلتا رہے، جسم کو خوراک ملے، جسم کو لذت ملے، جسم کو کھانا ملے، جسم کو پینا ملے، کانوں کو وہ چیزیں ملے جنہیں کان سننا چاہتا ہے۔ غیبت سننا چاہتا ہے، غیبت سنا دو، میوزک سننا چاہتا ہے، میوزک سنا دو، آنکھوں کو وہ چیزیں ملنی چاہیے جن کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ آنکھیں فلم دیکھنا چاہتی ہے، فلم دکھا دو، آنکھیں حیا سوز منظر دیکھنا چاہتی ہے، حیا سوز منظر دکھا دو، آنکھیں نامحرموں کو دیکھنا چاہتی ہے، نامحرم دکھا دو، زبان کو جن چیزوں میں لذت ہے اسے وہ دے دو، اسے شراب میں لذت ہے شراب دے دو، ڈرگ میں لذت ہے ڈرگ دے دو، اسے خنزیر کے گوشت میں لذت ہے خنزیر کا گوشت دے دو، اسے غیبت میں لذت ہے غیبت دے دو، اسے جھوٹ میں لذت ہے جھوٹ دے دو، اسے لوگوں کو چھیڑ کر لوگوں کو ایزا پہنچانے میں لذت ہے اسے وہ دے دو۔ صبح سے شام ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں تن پروری میں، تن کو تو قربان کرنا چاہیے تھا، تن کو بھی قربان کرنا چاہیے تھا، من کو بھی قربان کرنا چاہیے تھا، اور دھن کو بھی قربان کرنا چاہیے تھا۔ تن سے مراد بدن ہے، من سے مراد نفس ہے، دھن سے مراد مال ہے، جو اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں پگھلاتا ہے اسے اللہ کی محبت ملتی ہے، اسے اللہ ملتا ہے، اسے جنت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تھے، کان یقوم اللیل، پوری پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، قیام فرماتے تھے۔ کان یقوم اللیل حتی تتفطر قدماہ، آپ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے دونوں پاؤں پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، انہوں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، نبی سے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ دنیا کے سارے انسان گناہ سے بھاگتے ہیں، نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ گناہ نبی سے بھاگتا ہے۔ وہ تو سراپا ہدایت ہوتا ہے نبی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فإنہ رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں متمثل ہو کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ کسی کی نقل اتارنے کے لیے، کسی جیسا بننے کے لیے دونوں میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو قدر مشترک ہو۔ میں آپ کی نقل کر لوں، آپ میری نقل کر لے، نقل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز تو ہو کہ جس میں دونوں مشابہ ہو۔ ہماری چال آپ کی چال جیسی ہے تو ہم آپ کی نقل اتار سکتے ہیں، ہماری آواز آپ کی آواز جیسی ہے تو ہم آپ کی نقل اتار سکتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بولوں میں اور وہ یہ سمجھے کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں، چلوں میں اور پیچھے سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ فلاں صاحب چل رہے ہیں۔ لیکن آپ کے بالوں میں اور ہمارے بالوں میں کوئی مشابہت نہیں، آپ کے چہرے میں ہمارے چہرے میں کوئی مشابہت نہیں، آپ کی آواز میری آواز میں کوئی مشابہت نہیں، تو کیسے پریٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ میں وہ ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری شکل میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دونوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کامن ہو، وہ سر سے لے کر پیر تک گمراہی ہی گمراہی، اور میں سر سے لے کر پیر تک ہدایت ہی ہدایت، اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں تھوڑی بہت بھی سیمیلیرٹی ہو کہ وہ مجھے نقل کر کے کسی کو دھوکہ دے سکے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر مجھے کوئی خواب میں دیکھے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں متمثل ہو کر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، زیارت اور شفاعت اور معیت اور رفاقت آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب ہو جائے، ہم ان کے ہو جائیں وہ ہمارے ہو جائیں، بہت بڑی دولت ہے. اکبر بادشاہ ایک مرتبہ رات کو اچانک ہڑ بڑا کر بستر سے اٹھ گیا اور اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کبھی اس پر ایسا خوف طاری نہیں ہوا تھا. اس نے کہا جلدی سے چراغ جلاؤ، چراغ جلاؤ، چراغ جلاؤ. چراغ جلایا گیا، لوگ جمع ہو گئے، خیریت تو ہے. اس نے کہا کہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، رات کی اندھیری میں مجھے قبر یاد آ گئی اور ایسا خوف طاری ہوا کہ پتہ نہیں قبر کی اندھیری میں میرا کیا ہوگا. لوگوں نے بہت تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کسی کی تسلی سے اس کو نفع نہیں ہوا. اس کے دربار میں ایک غیر مسلم تھا، بیربل، ذہین اور ہوشیار آدمی تھا. اسے بھی پتا چلا کہ بادشاہ قبر کی وحشت اور قبر کی تاریکی اور قبر کی ظلمت سے پریشان ہے اور قبر میں جانے کے بعد تو جو ہوگا ہوگا. اس وقت ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ بادشاہ کو کسی طرح سکون مل جائے. تو بیربل آیا اور آ کر کے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، بات کیا ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ تو اکبر نے جو اس کے دل پر گزر رہی تھی وہ اس نے بیان کیا کہ قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا، لوگ قبر کو بند کر کے چلے جائیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک اس میں پڑے رہنا پڑے گا. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وحشت میں کیا کروں گا میں اور وقت کیسے گزرے گا. تو بیربل نے کہا کہ یہ فکر تو ہم غیر مسلموں کو کرنی چاہیے، مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے. اکبر بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو بیربل نے کہا کہ دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، یہ عالم اس دنیا کی جو مجلس تھی اس میں جو ظلمتیں تھیں اور جو تاریکیاں تھیں اور جو اندھیرا تھا وہ رخصت ہو گیا. ہر طرف تیرگی تھی، تیرگی یعنی اندھیرا، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں جب حرا سے حویدہ ہوئی روشنی، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. نفس نفس پہ رحمتیں، ایک ایک سانس پر رحمت، قدم قدم پہ برکتیں، ایک ایک قدم پر برکت، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلنے والوں کی نظر نہیں پڑی ہے وہاں آج تک رات ہے، آج تک اندھیرا ہے، وہاں انسانیت کا نام نہیں ہے، وہاں فحاشی ہے، عریانیت ہے، حیا سوز مناظر ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہ دانائے سبل وہ راستوں کو سمجھنے والا راستوں کو جاننے والا اللہ تک پہنچانے والے جتنے راستے تھے ان سب کو جانتا تھا اور وہ بیان کر کے گیا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ کرو گے تو یہ ملے گا اور ہلاکت کے راستوں کو بھی جانتا تھا یہ کرو گے تو اس ہلاکت میں پڑ جاؤ گے یہ کرو گے تو اس ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. وہ دانائے سبل وہ راستوں کو جاننے والا ختم الرسل آخری رسول رسولوں کو ختم کرنے والا مولائے کل سب کا آقا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. راستے میں جو غبار جو ڈسٹ تھا ڈسٹ کی کیا حیثیت, لیکن وہ جب دنیا میں آیا اور اس ڈسٹ کا تعلق اس سے ہوا تو سینا پہاڑ کی جو وادی ہے اس کو اتنی بڑی وسعت عطا ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسگنیفیکنٹ تھے وہ سگنیفیکنٹ ہو گئے, جو انسگنیفیکنٹ تھے وہ سگنیفیکنٹ ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اونٹوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا, جب واپس آتا تھا تو میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر عمر تو دس اونٹوں کو بھی نہیں سنبھال سکتا, جاتا ہے دس کو لے کر آتا ہے نو کو لے کر, اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا. حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ یہ وہی عمر ہے جو اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا. آمینہ کے یتیم لال کی صحبت ان کی توجہ ان کی تعلیمات کی برکت سے اب عمر ہزاروں انسانوں کو سنبھال رہا ہے. تیری فیاضین ذروں کو بنایا آفتاب, تیری فیاضین ذروں کو بنایا آفتاب. شاعر کہتا ہے محبت میں کہ آپ کی جو فیاضی ہے روحانی فیاضی, آپ کی صحبت میں جو بیٹھا اس کو آپ نے اتنا کچھ دے دیا کہ جو ذرے تھے ذرے پارٹیکلز تھے وہ سورج ہو گئے. یہ جو ذرات ہوتے ہیں پارٹیکلز وہ تو سورج کی روشنی کے بغیر ہمیں نظر بھی نہیں آتے, ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں جب ان کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو نظر آتے ہیں, بالکل انسگنیفیکنٹ. لیکن آپ کی فیاضی آپ کی نظر آپ کی توجہ جب ان پر پڑی اور آپ نے ان کی تعلیم کی اور تربیت کی تو وہ اتنے قیمتی بن گئے کہ وہ پوری دنیا کو روشنی پہنچانے والے بن گئے. تیری فیاضین ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا. آپ کی صحبت میں جو قطرے تھے ان کو دریا بنا دیا. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جن کے دل مرے ہوئے تھے وہ روشن ہو گئے, جو اندھے تھے وہ دیکھنے والے بن گئے. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاضی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاضی بن گئے. کیا نظر تھی کیا نظر تھی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردے تھے وہ مسیحا بن گئے, دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. حضرت ابو بکر آئے صدیق بن گئے, حضرت عمر آئے فاروق بن گئے، حضرت عثمان آئے زندورین بن گئے، حضرت علی آئے اسد اللہ بن گئے، حضرت بلال آئے مؤذن رسول بن گئے، بس بنتے چلے گئے. حضرت ابن مسعود آئے فقیہ امت بن گئے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا میں تشریف لائے، بس نور ہی نور پھیل گیا، روشنی ہی روشنی. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. جب میں عشق و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میرے نبی کو، تو مجھے اول بھی وہی نظر آتے ہیں، آخر بھی وہی نظر آتے ہیں. نہ ان سے پہلے مجھے کچھ نظر آتا ہے، نہ ان کے بعد مجھے کچھ نظر آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی کوئی تاریخ بیان کرے گا تو وہ یہ کہے گا آخر میں جا کر کہ لم ار مثلہ، میں نے ان جیسا دیکھا ہی نہیں. لا قبلہ ولا بعدہ قط، نہ پہلے کسی کو ایسا دیکھا نہ بعد میں ایسا دیکھا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. قرآن بھی وہی ہے، فرقان بھی وہی ہے، یاسین بھی وہی ہے، طہٰ بھی وہی ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں کہ آپ کی سیرت کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اما تقرأ القرآن، بھائی تو قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں قرآن. تو کہا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہے. الحم سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ، قرآن میں جو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی. تو روشنی ہی روشنی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے آپ کا وجود بھی روشنی ہی روشنی تھا، آپ کی تعلیمات بھی روشنی ہی روشنی. اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفسیر کیا ہے، پوری سیرت بیان کر رہا ہے شاعر. اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی 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 روشنی. تو بربل نے کہا کہ غیر مسلموں کو فکر کرنی چاہیے، مسلموں کو نہیں. بھائی کیوں؟ تو اس نے کہا اکبر بادشاہ سے کہ آپ کے نبی دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب وہ آ گئے تو دنیا میں روشنی پھیل گئی. تو اس وقت تو تمہارے نبی زمین کے اندر ہے، اس وقت تو آپ کے نبی زمین کے اندر ہے. جب وہ زمین کے اندر ہے تو جس مومن کو بھی قبر میں رکھا جائے گا وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوگی، اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت. فکر تو غیر مسلم کرے جس کا تعلق نبی سے نہیں ہے. تو اس سے اکبر بادشاہ کو تسلی ہو گئی. شیطان کی تشبیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا ہدایت تھے، سراپا ہدایت، اور وہاں سراپا ضلالت. جب ادھر سراپا ہدایت ادھر سراپا ضلالت، تو دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے، قدر مشترک کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو امیٹیٹ کر کے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کو اختیار کر سکے. اب کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جس حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے. بعض لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں خواب میں کہ سوٹ بوٹ میں ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہ بالکل کلین شیو ہے. بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ میوزک بجا رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ مرغی کو دیکھتا ہے, اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھتے ہیں لوگ, آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں, لیکن عجیب بات ہے کہ داڑھی بالکل نہیں تھی. عجیب بات ہے سوٹ بوٹ میں تھے. عجیب بات ہے میوزک میں مشغول تھے. تو میرے بھائیو اس کا جواب یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص دیکھتا ہے وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کہ دیکھتا ہے آپ ہی کو, لیکن اگر آپ کو صحیح حالت میں نہیں دیکھتا تو وہ آپ کا قصور نہیں ہے, دیکھنے والے کی آنکھوں کا قصور ہے. دیکھنے والے کی آنکھوں کا قصور ہے. اگر آنکھیں کمزور ہوگی تو دور کی ایک چیز دو نظر آئے گی اسے, تو وہ تو ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دو ہے, وہ تو ایک ہی ہے. کہا یہ جائے گا کہ آپ کی آنکھوں میں قصور ہے. دیوار اگر سفید ہے لیکن چشمہ اس نے سیاہ لینزز کا لگایا ہے, بلیک لینزز کا, تو اسے وائٹ نظر نہیں آئے گا, اسے بلیک نظر آئے گا. تو اسے چونکہ بلیک نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وال وائٹ نہیں ہے, دیوار وائٹ نہیں ہے. دیوار تو سفید ہی ہے, اس کے لینزز غلط ہے جس کی وجہ سے اسے بلیک نظر آ رہا ہے. یہ خود سوٹ بوٹ کا رنگ چڑھائے ہوئے ہے اپنی آنکھوں کے اوپر, تو اسے سوٹ بوٹ نظر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جو گناہوں والی زندگی گزارتا ہے اسے وہی چیز نظر آئے گی. اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بابرکت ہمارے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہے. جو بھی آپ کی خدمت میں چلا جاتا ہے اسے آپ کے جسم میں اپنا عکس نظر آتا ہے. ایک شیخ کے پاس مرید پہنچا, مرید پہنچا اور بیعت ہوا. بیعت ہونے کے بعد اس نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ کو میں خنزیر کی شکل میں دیکھتا ہوں, خنزیر کی شکل میں دیکھتا ہوں. شیخ نے کہا کہ میں نے تمہیں جو کام سپرد کیے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ, فکر نہ کرو اس کی. شیخ سے عقیدت تھی, چلتا رہا. تھوڑے دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب وہ بات تو نہیں رہی, لیکن اب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کتے کی شکل نظر آتی ہے. شیخ نے کہا فکر مت کرو, کام کرتے رہو, اس کی طرف توجہ مت کرو. تھوڑے دنوں کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا حضرت عجیب بات ہے, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اب کتے کی شکل تو نہیں گدھے کی شکل نظر آتی ہے. شیخ نے کہا فکر مت کرو, کام میں لگے رہو, کام میں لگے رہو. تھوڑے دنوں کے بعد آئے کہنے لگا کہ حضرت الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو مجھے آپ ہی نظر آتے ہیں. حضرت نے کہا کہ اب اس کی تفصیل سنیے. حضرت نے فرمایا کہ مرید
جب اپنے شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو شیخ کی برکت سے اسے اپنا عکس نظر آتا ہے. جب تم میرے مرید ہوئے تھے تو تمہارا دینی اور روحانی سٹیٹس بہت لو تھا, تو تمہارے نفس کے اندر ساری خنزیروں والی عادتیں تھیں. تو جب تم مجھے دیکھتے تھے اور میری شکل تم کو خنزیر والی نظر آتی تھی, وہ تم میرے اندر اپنی شکل کو دیکھ رہے تھے. میں نے تم سے کہا کہ کام کرتے رہو, فکر مت کرو. کچھ مہینوں کے بعد تم آئے اور کہنے لگے کہ اب میری شکل مجھے کتے کی شکل نظر آتی ہے. تو کہیے میرے اندر آپ کو اپنی شکل نظر آ رہی تھی, یہ ترقی تھی. میں بھی خوش تھا کہ خنزیر پر سے کتے پر آئے, پھر کتے پر سے گدھے پر آئے, گدھے پر سے اب انسان ہو گئے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خواب میں کسی اور حالت میں دیکھے تو اسے فوراً اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے, اور جب وہ اپنی زندگی پر غور کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ برائی تو میرے اندر ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا ہدایت, سراپا ہدایت, گناہ کا وہاں تصور نہیں, گناہ کا وہاں تصور نہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اگر بالفرض والتقدیر تجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو ہم معاف کر دیتے, ابھی سے معاف, ایڈوانس میں معاف. ہوگا تو نہیں, تو معصوم ہے, لیکن اگر ہوتا تو معاف. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو پڑے نہیں رہتے تھے, لیٹے نہیں رہتے تھے, پوری پوری رات قیام میں گزارتے تھے, اور پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگی کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں, آپ ذرا آرام کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو معاف, آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ تو سوچ دیکھیے, سوچ کیا ارشاد فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ, جب اللہ تعالی نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا, میرا اتنا بڑا اکرام فرمایا کہ مجھ سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف, تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو شکر کا تقاضا ہے کہ جب انہوں نے مجھے اتنی بڑی نعمت ادا فرمائی تو میں پوری پوری رات عذاب کے ڈر سے نہیں, اللہ کی اس نعمت کے شکر میں کھڑا ہوتا ہوں اس کے سامنے. تو تن جو ہے, تن یہ بدن, اسے تو پگھلانا چاہیے. من جو ہے, من نفس, اسے قربان کرنا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے پروردگار کے دربار میں قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور نفس کو برائیوں سے روکتا ہے اور خواہشات سے روکتا ہے اور من مانی سے روکتا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا. جسم کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے, کھپاؤ جسم کو, تراویح کے لیے کھپاؤ, نمازوں کے لیے کھپاؤ, تہجد کے لیے کھپاؤ, حلال روزی کمانے کے لیے کھپاؤ, روزے میں کھپاؤ, بدن کو بھی کھپاؤ اور نفس کو بھی کھپاؤ, نفس کو قربان کرو. گناہوں سے بچنے کے لیے کتنی ہی مشقت کیوں برداشت کرنی پڑے, اس مشقت کو برداشت کرو. شراب سے بچو, زینا سے بچو, نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچو, فلموں سے بچو, میوزک سے بچو, فجر کی نماز کے وقت گرم گرم بستروں میں پڑے رہنے سے بچو, رمضان مبارک کے مہینے میں روزے نہ رکھنے سے بچو. نفس جن چیزوں کا تقاضا کرے, نفس کو روکو ان چیزوں سے. یہ نفس کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے, تگڑا ہو گیا ہے, ایسا طاقتور ہو گیا ہے کہ ہمارے قابو میں نہیں آتا. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے, اس طرح کی مبارک مجلسیں ہمیں ملتی ہیں تو اندر سے ہمارا پورا ویژن بدل جاتا ہے اور اندر سے کوئی چیز ہمیں کہہ رہی ہے کہ آئندہ تو بس نفس کو قربان ہی کر دوں گا، لیکن وہ ہمیں پچھاڑ دیتا ہے، چلنے نہیں دیتا ہے ہمیں. اسی لیے میرے بھائیو، کسی شیخ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نفس جب آزاد ہوتا ہے تو اتنا موٹا تگڑا ہو گیا ہے کہ اسے ہم قابو نہیں کر پاتے. شیخ کے سامنے بار بار شکایتیں کہ نفس یہ گناہ کرواتا ہے، نفس یہ گناہ کرواتا ہے، نفس یہ گناہ کرواتا ہے. شیخ جو ہے اس کے ساتھ کیسے کمبٹ کیا جائے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے بتلاتا ہے کہ ایسا کرو. وہ کہتا ہے اس میں بھی ناکام رہا، ایسا کرو اس میں بھی ناکام رہا، کرنا ہی پڑے گا، کرو یہ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. شیخ کی نصیحتیں، شیخ کی دعائیں، شیخ کی توجہات، شیخ کی گائیڈنس، اس کے سہارے سے جب وہ نفس کا مقابلہ کرتا ہے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، نفس جو ہے وہ گر جاتا ہے، قابو میں آ جاتا ہے، اسے قابو کرنے کی ضرورت ہے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار وہ شخص ہے، ہوشیار وہ شخص ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو کر لے. ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ جب تک ہم ہمارے نفسوں کو قابو نہ کر پائیں اس وقت تک ہم آخرت کے لیے عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. نفس جب تک مجھے رول کرتا رہا، نفس جب تک آپ کو رول کرتا رہا، اس وقت تک آخرت کے لیے ہم کامیابی کے ساتھ کوئی تیاری نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. نفس کو جو روکتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے سرکشی کی اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا. وَأَمَّا مَنْ تَغَى، جس نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، اور آزاد چھوڑ کر وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی لذتوں کو آخرت کی لذتوں پر ترجیح دی. قبر تو آئے گی بعد میں، حشر کا دن ابھی بہت دور ہے، قیامت کے دن بھی دیکھ لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. اس وقت اس عورت کی لذت سے کم میں فائدہ اٹھا لوں. اس وقت یہ شراب کی لذت کیسے چھوڑوں، اس وقت یہ ڈرگ کی لذت، کل توبہ کر لوں گا، رمضان میں توبہ کر لوں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں 2 سال کے بعد. ایک تو وہ شخص، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، ہر وقت ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے کورٹ میں کھڑا رہنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے کورٹ میں کھڑا رہنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ، اور وہ نفس کو روکتا ہے، عَنِ الْهَوَى، اس کی من مانی سے، من مانی نہیں کرنے دیتا. اس کے لیے تو کیا کہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانا ہے. اور وہ اما من تغا، جو سرکش ہو گیا اور نفس کو آزاد اس نے چھوڑ دیا، اور نفس کو آزاد چھوڑا، وہ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی لذتوں کو آخرت کی لذت پر ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوا، اس کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے. جو شخص دنیا کی لذتوں کو ترجیح دے کر من مانی میں زندگی گزارتا ہے اور پھر جنت کی امیدیں رکھتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایپل کا درخت لگا کر آم کی امید رکھے. درخت تو لگائے ایپل کا، سیب کا، اور امید رکھے کہ اس پر آم اور مینگو آئیں گے. جیسا بیج ویسا پھل، اگر آم ہے تو آم نکلے گا، سیب ہے تو سیب نکلے گا، کیلا ہے تو کیلا نکلے گا. اگر من مانی ہے تو قرآن کہتا ہے جہنم، اور رب مانی ہے تو قرآن کہتا ہے جنت. اگر جنت چاہتے ہو تو رب مانی. ونہ النفس عن الہوا، نفس کو قابو کرو. کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی، کچھ بھی ہو جائے، اگر نفس کو قابو کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان دے دو، مگر نفس کی بات مت مانو، جان نہیں دینی پڑے گی، کچھ دینا نہیں پڑے گا، کچھ دینا نہیں پڑے گا، نفس کو قابو کرنے کے لیے آپ کو کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ یہ سارے خیالات ہیں، وساوس ہیں جو دل دماغ سے گزرتے ہیں کہ میں اگر نفس کو قابو کروں گا تو عورت کی لذت چلی جائے گی، میں اگر نفس کو قابو کروں گا تو فلم کی لذت چلی جائے گی، میں اگر نفس کو قابو کروں گا تو میوزک کی لذت چلی جائے گی۔ بھائی یہی ہے نا، میوزک کی لذت جائے گی، عورت کی لذت جائے گی۔ میرے بھائی، میرے بھائی جس خدا کے لیے تو ان ناجائز لذتوں کو چھوڑے گا، وہ خدا تیرے دل کے اندر ایمان کی لذت کی مٹھاس نصیب کرے گا۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ بڑا غیرت والا ہے کہ اس کے لیے بندہ دنیا کی ناجائز لذت کو قربان کرے اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے سینکڑوں گنا بہتر لذت نہ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جان نہیں جائے گی، لذت بھی نہیں جائے گی، اس لذت کے بدلے میں ایک اور لذت آپ کو ملے گی۔ بھائی چیزوں میں لذت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ لذت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو کرتا ہے اور نفس پر چھرے چلاتا ہے، نفس کو قربان کرتا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے گیہوں کی خشک روٹی میں وہ مٹھاس عطا فرماتے ہیں جو حرام طریقے سے مرغی کھانے والے کو لذت نصیب نہیں ہوتی۔ لذت تو وہ پیدا کرتا ہے۔ جنت کی ساری نعمتوں کا آپ سنتے ہیں کہ جنت میں حور بھی ہوگی اور جنت میں محلات بھی ہوں گے اور جنت میں پھل فروٹ ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی۔ کیا کیا جنت میں ہے؟ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیھا انہار من ماء غیر آسن۔ اللہ اکبر، جنت، جنت ایسی نہریں اس میں بہ رہی ہوں گی پانی کی کہ جو پانی کبھی بھی گدلا ہونے والا نہیں ہے، خراب ہونے والا نہیں، ہمیشہ فریش رہے گا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں کہ جو کبھی بگڑنے والا نہیں، اس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں، اس کی بو کبھی بگڑے گی نہیں۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں شراب کی نہریں ہوں گی جو بڑی لذیذ ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفا، اس میں نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ ولہم فیہا من کل الثمرات، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے میوے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے دائمی معافی بھی ملے گی، ہمیشہ کی معافی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندو، تمہیں میں سب کچھ دے چکا ہوں جنت میں، بار بار میں نے پوچھا کہ مانگو مانگو مانگو، تم مانگتے چلے گئے، مانگتے چلے گئے، مانگتے چلے گئے۔ جب تمہاری تمنائیں اور تمہارے سارے خیالات اور وشز ختم ہو گئی تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے اسے 10 مرتبہ ملٹی پلائی کر کے دے دو، بہت کچھ دیا تم کو میں نے، بہت کچھ دیا۔ اور اب بھی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل خواہش کریں گے وہ تم مانگو۔ ولکم فیہا ما تدعون، دو قسم کے لوگ ہوں گے جنت میں، ایک تو ولکم فیہا ما تدعون، یہ کم درجے والے لوگ، اور ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہ اعلیٰ درجے والے لوگ۔ یہ کم درجے والے لوگ، ولکم فیہا ما تدعون، تمہیں جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جن کے لیے تم آرڈر کرو گے۔ تدعون درخواست نہیں، درخواست نہیں، ولکم فیہا ما تدعون میں اشارہ ہے کہ تم حاکم بن کر رہو گے، بادشاہ بن کر رہو گے، نواب بن کر رہو گے جنت میں۔ ولکم فیہا ما تدعون، تمہیں وہ ساری چیزیں ملے گی جنہیں مانگو گے، آرڈر کرو گے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز لاؤ، خدام ہوں گے وہاں۔ اور اس سے اعلیٰ درجہ، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، بولنا بھی نہیں پڑے گا، دل میں خیال کرو گے اللہ وہ چیز پہنچا دے گا۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ جنتی جنت میں یوں لیٹا ہوا ہوگا، لیٹے لیٹے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ کبوتر کے کباب کھانے چاہیے، ایک کبوتر اڑتا ہوا آئے گا، وہیں اس کے سامنے ذبح ہوگا، ذبح ہو کر کے وہی اس کے پرور صاحب ہوں گے، اس کا قیمہ بنے گا اور آتے 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 اس کے سامنے کباب ہو چکے ہوں گے. ایک درخت جنت کا، ایک درخت اتنا سائے دار، اتنا بڑا، اتنا سائے دار کہ اس کے سائے میں عربی گھوڑا، عربی گھوڑا بہت تیز اور فاسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے اچھا گھوڑا، 100 سال تک، 100 ایئرز تک دوڑتا رہے، 100 ایئرز ختم ہو جائیں گے سایہ ختم نہیں ہوگا. تو درخت کتنا بڑا ہوگا، اور جب درخت اتنا بڑا تو جب کسی کو کوئی باغ ملتا ہے تو ایک درخت کا باغ ملتا ہے، باغ تو اس کو کہتے ہیں جس میں 25-30-40 درخت ہوں، اور اللہ میاں دے تو اس میں 25-30-40 نہیں 25-30-40 ہزار درخت ہوں گے. ایک درخت جب اتنا بڑا تو باغ کتنا بڑا ہوگا. ادنا درجے کا جو جنتی ہے، ادنا درجے کا جنتی، اسے یہ دنیا جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے وہاں رکھی ہے میرے بھائیوں، یہ ساری نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد کیا فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں سب کچھ دیا، اب کچھ اور دینا چاہتا ہوں. احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا، میں تم پر میری رضامندی کو نچھاور کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، آج کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. دنیا میں رہتے ہوئے تندرست آدمی کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کل کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، کل کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے، وہاں اس کی کوئی فکر نہیں. دنیا میں جوان آدمی کو فکر رہتی ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، وہاں یہ فکر نہیں. دنیا میں زندہ آدمی کو موت کی فکر رہتی ہے، وہاں یہ نہیں. دنیا میں عزت والے آدمی کو ذلیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے، وہاں یہ چیز نہیں. دنیا میں امیر کو غریب ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، وہاں یہ چیز نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ وعمن والو سب کو جمع فرمائیں گے، اور جمع فرمانے کے بعد ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی دیکھو تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو مجھ سے. اب یہ تو مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، مانگ مانگ کے تھک گئے، رب دینے سے تھکتا نہیں، یہ لینے سے تھک گئے، لے لے کے تھک گئے. انہوں نے کہا کہ یا رب بنا اے ہمارے رب، جنت میں کہیں گے یا رب بنا اے ہمارے رب، الم تو بیض وجوہنا، آپ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا، الم تدخلنا الجنہ، آپ نے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں کیا، الم تنجنا من النار، آپ نے ہمیں جہنم سے خلاصی نہیں عطا فرمائی، الم کذا الم کذا، آپ نے یہ نہیں دیا، آپ نے وہ نہیں دیا، اے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک نعمت ہے جو میں نے ابھی تمہیں دی نہیں ہے، خاص نعمت، خاص نعمت. یہ منتظر ہوں گے فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان جو پردہ پڑا ہوگا اسے ہٹائیں گے، اور بندے اپنی ان آنکھوں سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب دوستوں کو بھی عطا فرمائے، اور ہمارے سب تعلق والوں کو اور پوری امت کو یہ چیز نصیب فرمائے. میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو سوچو کہ وہ ذات پاک، پاک ذات کا دیدار ناپاک آنکھوں کو کیسے نصیب ہوگا. میں اور تو نامحرم گندی عورتوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو گندی کرتی رہے، اور پھر یہ امید رکھیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. گندی آنکھیں پاک ذات کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ان آنکھوں کو پاک رکھو. فلموں کو دیکھتے ہیں، فلموں پر حیا سوز مناظر کو دیکھتے ہیں، فحاشی اریانیت، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے. اللہ جل جلالہ عمن والہ کا دیدار نصیب ہوگا. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لذت جو ہے لذت وہ میرے اور تمہارے اختیار میں نہیں ہے, میرے اور تمہارے اختیار میں نہیں. ایک شخص کو بریانی میں بہت لذت آتی ہے لیکن ڈپریس ہو جاتا ہے, اب وہی بریانی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے, وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. لذت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو جنت کی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں, پھل میوے فروٹ, ان سب لذتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لذت جنتی کو نصیب ہوگی اللہ کے دیدار میں, اللہ کے دیدار میں. اور اللہ کے جو خاص برگزیدہ بندے ہوں گے اور جنہیں بہت اعلیٰ درجے کی جنتیں ملیں گی, ان کی نعمت یہی ہوگی کہ 24 گھنٹے اللہ ہی کو دیکھتے رہیں گے. اس لیے کہ حور میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے دیدار میں ہے, پھل فروٹ میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے دیدار میں ہے, نہروں کے شہد اور دودھ میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے دیدار میں ہے. اس لیے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے انہیں بس یہی, وہ دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو اور اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے, اللہ ہمیں بھی ان مقربین میں سے بنا دے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اپنی لذت کو قربان کرو. یہ تن من اور دھن, یہ تین چیزیں ہیں, تن من دھن. اردو میں کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو, بیٹا دیکھو یہ فیکٹری ہم نے لگائی ہے, ہماری پوری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے اور آپ کے لیے فیکٹری لگائی ہے, اب یہ فیکٹری کامیابی سے ہم کنار ہو اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤ. تن بدن کی قربانی بھی, من اپنی خواہشات کی قربانی بھی, اور دھن اپنے پیسوں کی قربانی بھی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے پروردگار کے یہاں کھڑا رہنے سے ڈرتا ہے, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکتا ہے, من مانی سے روکتا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانا ہے. تو بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے. دل اگر کمزور رہا تو جسم کمزور, دل مضبوط تو جسم مضبوط, دل صالح تو جسم صالح, دل اگر فاسد تو جسم فاسد, دل اگر نیک ہو گیا تو پورا جسم نیک, اور دل اگر کرپٹ ہو گیا, ایول ہو گیا, تو پورا جسم کرپٹ اور ایول. تو ہماری فکریں بھائی کس پر لگنی چاہیے تھی؟ دل پر. اس کے بجائے ہماری لگ کہاں رہی ہے؟ جسم پر. بادشاہ بیچارہ یوں ہی کمزور پڑا ہوا ہے, اسے ذکر چاہیے ہم نہیں دیتے, اسے تلاوت چاہیے ہم نہیں دیتے, اسے نمازیں چاہیے ہم نہیں دیتے, اسے تلاوت چاہیے ہم نہیں دیتے, اسے روزے چاہیے ہم نہیں دیتے, اسے نیک صحبت چاہیے ہم نہیں دیتے, بس صبح سے شام تک تن کی اور من کی قربانی کے بجائے تن اور من کی پرورش میں ہم لگے ہوئے ہیں, دن کی قربانی کے بجائے دھن کی پرورش میں ہم لگے ہوئے ہیں. پیسہ بڑھتا چلا جائے اور خواہشات جو ہے جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی پوری ہوتی چلی جائے, اور تن جو ہے جسم موٹا سے موٹا ہوتا چلا جائے. تن من دھن کی قربانی, اور تن من دھن کو جو قربان کرتا ہے پھر اس کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, وہ جسم پہ کنٹرول کرتا ہے اور جسم کو نیک کام کی طرف لے جاتا ہے. انشاءاللہ یہیں سے آئندہ کل کی نشست میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفوس پر قابو عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی اور دل کے تزکیے کی پوری پوری فکر نصیب فرمائے. اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان خاص ایام میں ہم معتکفین کو مستقبل میں بہترین زندگی گزارنے والا بنا دے، اور معتکفین کی برکت سے جو دوسرے حضرات آئے ہیں گھروں میں سن رہے ہیں، خاص طور پہ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے مستقبلوں کو بھی سنوار دے، اور اللہ پوری امت کے مستقبلوں کو سنوار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وتوفنا مع الابرار. وتوفنا مع الابرار. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. والحقنا بالصالحين. والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. وزكها أنت خير من زكاها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما يا أكرم الأكرمين كرم کا معاملہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین نفس سے خلاصی عطا فرما نفس سے خلاصی عطا فرما نفس سے خلاصی عطا فرما شیطان سے نجات عطا فرما شیطان سے نجات عطا فرما اے اللہ شیطان سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں شیطان اور نفس ہمیں مغلوب کر چکے ہیں یا ارحم الراحمین ہمیں ہمت عطا فرما ہمیں طاقت عطا فرما عزم مسمم نصیب فرما یا ارحم الراحمین اس مبارک رات میں مبارک جگہ میں الہ العالمین الہ العالمین ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں گے ہم اپنے دل کے تزکیے کی فکر کریں گے ہم تجھ سے تعلق جوڑنے کی فکر کریں گے تجھے کسی طرح بھی اپنا بنانے کی فکر کریں گے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما اسباب پیدا فرما اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے امید رکھتے ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائے مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما کچھ حضرات نے کچھ خاص بیماروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے انہیں بھی شفائے کلی عطا فرما ہماری ماموزاد بہن اس وقت سخت بیمار ہیں اور موت حیات کی کشمکش میں ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما اے اللہ تو عافیت عطا فرما عافیت عطا فرما راحت عطا فرما الہ العالمین اگر زندگی میں طوالت مقدر ہے درازی مقدر ہے تو پوری عافیت کے ساتھ نصیب فرما الہ العالمین اگر وقت موعود آ چکا ہے الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین مقام ولایت نصیب فرما مقام صدیقیت نصیب فرما مقام صبر نصیب فرما مقام شکر نصیب فرما تیرا دیدار نصیب فرما الہ العالمین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین موت کا استحضار نصیب فرما الہ العالمین موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما الہ العالمین اس کا یقین نصیب فرما الہ العالمین یہ ہمارا عقیدہ ہے اسے حقیقت بنا دے الہ العالمین ہر وقت موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے ہم یہ کہہ سکے کہ راضی ہو جا یہی زبانیں الہ العالمین سینکڑوں گناہوں میں مبتلا رہتی ہے لیکن اے اللہ ہم تجھ سے نہ کہے تو ہم کہاں جائیں الہ العالمین اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا تو کسی کا محتاج نہیں ہے الہ العالمین تو کسی کا محتاج نہیں تو بے نیاز ہے تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں یا رب الرحیم تو اگر ہم سے راضی ہو جائے گا اور دائی میں رضا کے فیصلے کر لے گا الہ العالمین تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں لیکن اے اللہ ہم عاجز اور ہم لاچاروں کا سب کچھ بن جائے گا اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے اپنی دائمی رضا عطا فرما دائمی مغفرت کے فیصلے فرما دے الہ العالمین دائمی مغفرت کے فیصلے فرما دے الہ العالمین جہنم سے
دائمی نجات کے فیصلے پر جنت میں دائمی جنت میں داخلے کا دائمی فیصلہ فرمائے. لوگ ہمارے مرنے پر ہمیں قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں گے. الہ العالمین اس گھر کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر وحشت کا گھر ہے, کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے. اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین نافرمان کے اوپر سانپ بچھو مسلط کیے جاتے ہیں, جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر سے بیچتی ہے. اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین تو رحم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, ہمیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما, اسے ہمارے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے. قرآن عالمین ہمارے جتنے مرحومین ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, ہمارے رشتے دار, قرآن عالمین الہ العالمین پوری امت کے جتنے بھی افراد قبروں میں ہیں اور الہ العالمین ان میں سے جو قبر کے عذاب میں ہے الہ العالمین انہیں خلاصی عطا فرمائے, انہیں خلاصی عطا فرمائے, انہیں خلاصی عطا فرمائے. اے اللہ تو رمضان مبارک میں بہت رحمتیں برساتا ہے. الہ العالمین تو ان سب بندوں کو خلاصی عطا فرمائے, ان سب بندوں کو خلاصی عطا فرمائے, ان سب بندوں کو خلاصی عطا فرمائے. الہ العالمین جو خلاصی پا چکے ہیں انہیں رفع درجات عطا فرمائے, رفع درجات عطا فرمائے, ہماری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں, ہماری زکات کا ٹھکانہ نہیں, روزوں کا ٹھکانہ نہیں, ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں, زبان گندی چیزوں کو بولتی ہے, الہ العالمین کان تیری نافرمانی کی چیزوں کو سنتے ہیں. الہ العالمین ہم رات دن گناہوں میں لت پت رہتے ہیں. الہ العالمین آپ ہمیں گناہوں سے نجات دے دیجیے, گناہوں سے نجات دے دیجیے. الہ العالمین گناہوں سے نجات دے دیجیے. الہ العالمین یہ گناہوں کی جو بے حقیقت لذت ہے الہ العالمین اس سے ہمیں بچا لیجیے, اور الہ العالمین آپ کی فرما برداری کی جو حقیقی لذت ہے اسے آشنا کر دیجیے, اس سے آشنا کر دیجیے, اس سے آشنا کر دیجیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلی آله وصحبه.